بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اس پیار رسالے کی شرح قدس جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہمارا 12 دور شرعیہ ہے، جس میں ہم یہ رسالہ ترجمہ اور شرح کر رہے ہیں، اور پچھلی دو نشستوں میں ہم نے شادی کے احکام کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں، اور تقریباً 35 یہ 34 سوالوں کے جواب جو شیخ صاحب نے یہاں پہ اس چھوٹے سے کتابچے میں بیان کیے ہیں وہ دے چکے تھے. آج کی نشست سے سوال نمبر 35 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے، سوال نمبر 35، شادی کی رات میں دلہن کا سفید شادی کے جوڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ عربی سے شرع بھی کہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، سفید لباس پہننے کا کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ پیلے رنگ کا لباس ہو یا سرخ وغیرہ رنگ کا لباس ہو عورتوں کے لباس میں سے، بشرط یہ کہ یہ جو لباس ہے عورتوں کا، یعنی جو دلہن پہنتی ہے شادی کے وقت، یہ مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مردوں کو تیرا ہے، جیسے کہ ہم ثوب عربی میں دیکھتے ہیں، ہم ثوب پہنتے ہیں سفید رنگ کا، اگر اس طریقے سے ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں شامل ہو جاتا ہے کہ لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے. اور دوسری شرط سے ایسا فرماتے ہیں کہ کفار کے لباس جیسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ان سے مشابہت کے زمرے میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہ منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں گزر چکا ہے. اور شیخ حسین بتیمی رحمہ اللہ کے پھر ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اقل احوال هذا الحدیث التحریم، یہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہ منہم، اس کے اقل احوال جو تحریم کے لیے ہے، یعنی تشبیہ حرام ہے، اور جو مقتدی ہے کفر متشبہ بہم ہے، یعنی کافروں کے ساتھ تشبیہ جو ہے اگر مکمل کفر کی نہ ہو لیکن ان کے اس جزئیے میں یہ حرام ہو، یعنی یہ نہیں کہ جو کافر جس لباس پہ وہ بھی کافر بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان جیسا لباس پہننا حرام ہے جو ان کے لیے خاص ہو. اچھا، یہاں پر ایک بات بتاتا چلو، یہ جو سفید لباس دلہن کے لیے خاص لباس ہوتا ہے، یہ تو ہم نے حکم جان لیا، شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، اور آگے بھی آگے انشاءاللہ، اور شاید پیچھے بھی ایک سوال گزر چکا ہے کہ جو لباس عادت پکڑ لیتا ہے کسی معاشرے میں، تو اس عادت کے اعتبار سے مشابہت ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ پنتلون ہے، پینٹ جو ہے، یہ خصوصی طور پر جب ابتدا میں آئی تھی تو یہ کافروں کا لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام معاشرے میں یہ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی تو اس کا حکم پھر جو ہے نا وہ تشبیہ سے ختم ہو گیا، لیکن جو باقی احکام ہیں تحریم کو باقی رہے، جیسے کہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، یا جو شرمگاہ ہے وہ اس میں نمایاں نہیں ہونی چاہیے، یا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونی چاہیے، باقی جو چیزیں وہ باقی رہتی ہیں. انہیں جو لباس ہے سفید رنگ کا، یہ اصل میں کرسچن عورتیں پہنتی تھیں. شادی کا جو لباس ہے سفید رنگ کا جسے شرع کہتے ہیں، کرسچن عورتیں پہنتی تھیں. یہاں سعودی عرب میں اب یہ عام ہو چکا ہے، اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں چاہے سفید ہو چاہے پیلا یا سرخ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ عادت ہو چکی ہے. لیکن جن معاشروں میں یہ عادت نہیں ہے وہاں پر تشبیہ کافروں سے لازم آتی ہے، کیونکہ ان کا لباس ہے، ان کی دلہنیں پہنتی ہیں. انڈیا میں مجھے نہیں پتہ، میرے خیال انڈیا میں یہ عادت نہیں ہے، منع کر، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جو انڈیا میں میرا خیال ہے اور پاکستان میں بھی ابھی تک میرا خیال عادت نہیں ہے، وہاں پر سرخ عام طور پہ پہنا جاتا ہے، ایسا میرا خیال ہے. لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ لباس جو ہے یہ عام ہو جائے تو اسے تشبیہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات، عریاں نہ ہو، یعنی بعض ایسے دلہن کو لباس ہوتے ہیں تو بالکل یعنی جس میں یعنی جسم کا اوپر والا حصہ آدھا یعنی وہ انکور ہوتا ہے، بازو بالکل انکور ہوتے ہیں، اور کچھ یعنی نازیبا لباس ہوتا ہے، جو یہاں تک کہ عورتوں بھی عورتوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرماتی ہیں. اگر ایسے تب بھی یہ جائز نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی. بارک اللہ فیک. اگلا سوال، سوال نمبر 36 شیخ صاحب سے کیا گیا، کیا شہرت کے لباس میں سے نہیں ہے، یعنی سفید رنگ کا لباس جو ہے جو دلہن پہنتی ہے سب سے نمایاں اور الگ ہوتی ہے، اور لباس التمیز شہرت کے لباس سے جو ہے منع کیا گیا ہے شرعاً، تو کیا اس میں سے نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شہرت کے لباس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ زیب و زینت کے لباس میں سے ہے، اس مناسبت کے تعلق سے جس میں دلہن نے پہننا ہے، کیونکہ دلہن سب سے نمایاں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دلہن ہے اور اس لیے وہ ایسے لباس پہنتی ہے. اور یہ امر شیخ صاحب فرماتے ہیں مشہور ہے لوگوں میں کہ دلہن جو ہے وہ ایسے لباس پہنتی ہے جو عام عورتوں سے الگ ہوتا ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 37، پھر اسی تعلق سے شیخ صاحب سے اگلا سوال پوچھا گیا کہ بعض لوگ ہزاروں کا سلواتے ہیں، یعنی کافی اس میں خرچ لگتا ہے اور واقعی کافی مہنگا ہوتا ہے، اور بعض لوگ کرائے پر لے لیتے اس وجہ سے الغرض، تو بعض لوگ ہزاروں کا سلواتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اسراف اس میں حاصل ہو جائے اسی کپڑے میں کسی اور کپڑے میں تو اسراف جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے، ولا تصرفوا انہ لا يحب المصرفین، سورۃ الانعام نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سوال نمبر 38، شیخ صاحب سے سوال کیا گیا شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں کا ایک دوسرے کے سامنے رقص کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس سے کنواریوں کے حیا پر اثر پڑتا ہے؟ جواب شاہ صاحب نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جائز نہیں ہے مطلقاً رقص جو ہے چاہے عورتیں شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، اور یہ متأکد ہو جاتا ہے جوان لڑکیوں پر یعنی جو شادی شدہ نہیں ہیں، کیونکہ مجھے ایسی باتیں پہنچی ہیں جس سے ممانعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی منع کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسے روکنا چاہیے. عورتوں کی مجالس میں یہ بات ہو رہی ہے، عورتوں کا رقص عورتوں کے سامنے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کچھ ایسی باتیں ان سے ملی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں مطلقاً یہ جائز، چاہے وہ شادی شدہ عورتوں ہوں، عورتوں میں چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہوں، ایک دوسرے کے سامنے رقص جائز نہیں ہے. اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے معاشرے میں اختلاط ہوتا ہے شادیوں میں، اور اس میں غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے رقص کر رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں عورتوں کا عورتوں کے سامنے، عورتوں کی محافل اور مجالس میں شادیوں پر خصوصی طور پر جائز نہیں ہے. اگلا سوال، دلہن کو سجانے کے لیے اجنبی عورتوں کو بلوانے کا کیا حکم ہے؟ کفیرہ کہتے ہیں بیوٹی پارلر کو، کیا بیوٹی پارلر کو جو باہر ملک سے منگوایا جاتا ہے اجنبی عورت کو، کیا جائز ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ ایسی اجنبی عورت کو بلوانے میں بہت سارے محاذیر شرعیہ ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب فرماتے ہیں. نمبر 1، بہت سارا پیسہ ان عورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے جنہیں باہر سے منگوایا جاتا ہے، اور صرف ایسی زیب و زینت کے جو صرف ایک یا دو راتوں کے لیے ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات، یہ جو اجنبی عورت جسے بلوایا گیا ہے دوسرے ملک سے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو زیب و زینت شرم و حیا کی ہوتی ہے وہ اسے ختم کر دیتی ہیں، وہ شریعت کے خلاف ایسے کوئی لباس وغیرہ بھی پہنا دیتے جو کافروں کے جس میں کوئی حیا نہیں، کیونکہ کافروں کا کوئی حیا کا تصور نہیں ہوتا، چاہے وہ بالوں کو شکل و صورت کا ہو یا بالوں کو بنانے میں ہو یا اس جیسی کسی اور چیز میں. تو ایسا فرماتے ہیں بلانا درست نہیں ہے. لیکن ایک سوال ہے اس سے ملتا جلتا اور پوچھا بھی گیا ہے کہ کیا بیوٹی پارلر کے پاس جا کے عورت بال بنوا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال دوسرا ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ باہر ملک سے اسے بلوانا ہے اور اسے کام کروانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان بیوٹی پارلر ہے جو موجود ہے، کیا اس کے پاس عورت جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ بالوں کا جو بنوانا ہے وہ کافروں جیسا نہ ہو، مردوں جیسا نہ ہو، تشبہ نہ مردوں سے نہ کافر، یا قاعدہ شرعی اسے اچھی طرح یاد کر لے، اور اس میں کوئی اور بھی غیر شرعی جو محاذیر ہے وہ بھی نہ، جیسے نمس ہے بھویں کاٹنا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے یہ بھی اس میں نہ ہو، اور اس میں شرم و حیا ہو، پردے میں ہو. یہ نہیں کہ عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں اور بے پردہ ہو کر وہ یعنی کچھ بال کٹواتی ہیں، کچھ وہاں پہ میک اپ کرواتی ہیں، یہ سب چیزیں نہ ہو اگر اس طریقے سے ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ اس میں پیسے نہ لگیں، کیونکہ اسراف شرعاً جائز نہیں ہے. سوال نمبر 40، کیا چہرے پر سے بال صاف کرنا یا سر کے بال خوبصورتی کے لیے کاٹنا جائز ہے؟ اب بیوٹی پارلر کی بات آئی ہے تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں وہاں پہ. جیسا فرماتے ہیں سر کے بال کو کاٹنا جیسے کہ کافر عورتوں کے بال ہوں تو یہ حرام ہے. کافر عورت جیسے بال رکھتی ہیں ان جیسے بالوں کو کاٹنا حرام ہے، کیونکہ کافر عورتوں سے تشبیہ ہے یا ان سے تشبہ ہو جائے اور وہ یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے اگر بال سر کے بال عورت ایسے کاٹ جیسے کہ مردوں کے بال ہیں تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ عورتوں کو مردوں سے تشبیہ جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لیکن اگر بالوں کو برابر کرنے کے لیے اسے کاٹا جائے تو اس میں اختلاف علماء کا، بعض علماء اسے بھی حرام کہتے ہیں اور بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور بعض اسے جائز سمجھتے ہیں، اور مذہب احمد الحنبل میں جو مشہور بات یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. چہرے کے بال کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ اسے کھینچنا ہے، نتف کیسے کہتے ہیں کھینچنے کو، نتف جو ہوتا ہے یعنی جڑ سے اکھاڑنے کو، تو ایک کبیرہ گناہوں میں سے، چاہے اسے کسی خاص اوزار سے کھینچا نکالا جائے یا کسی اور طریقے سے جس سے بال اتارے جاتے اس طریقے سے ہو، تو یہ نمس میں سے سمجھا جائے گا، جو جس کے فاعل ملعون ہے، اس لعنت بھیجی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں. اور اگر نتف اس میں نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی رکا جائے، الا یہ کہ چہرے کے بال عورت کے چہرے پر اتنے زیادہ ہوں کہ جیسے کہ مونچھوں کے جگہ پہ بال نکلے یا داڑھی جگہ پہ بال نکلے اس طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی صورت میں کہ عورت جو ہے ان بالوں کو اتار دے، کیونکہ ہذا من ازالۃ عیب، کیونکہ یہ عیب کے یعنی علاج کے کو سمجھ کے زمرے میں آئے گا اور علاج سمجھا جائے گا، تجمل میں سے نہیں، خوبصورتی میں سے نہیں ہے، بلکہ عیب کو ظاہر کرنا جس میں ختم کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا، بعض عورتیں جو اپنے شوہر کے لیے سنورنے کے لیے ایسا کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اصل یہ ہے ان چیزوں میں کہ صرف خوبصورتی ہی کے لیے کی جاتی ہیں، جو نمس عورت کرتی ہے یعنی اپنے بھویں یا چہرے کے بال کو کھینچتی ہیں، جڑوں سے نکال دیتی ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور خوبصورتی کے لیے ہر چیز کا کرنا مباح نہیں ہوتا. تو خوبصورتی کے جو معاملات حرام میں ڈال دیتے تو وہ حرام ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر عورت کے چہرے پر جو بال ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ عیب میں سے نظر آتا ہے تو اس کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً، اگر تھوڑے سے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں تو اس کو عورت نہ اتارے، بہتر یہ ہے. اگر بھویں تو اسے تو بالکل مانعت ہے، اس کے ہاتھ نہیں لگانا چاہے گھنی ہو کچھ ہو، الا یہ کہ جو ناک کے اوپر ہو جگہ یہ الگ بات، لیکن جو بھویں کی جگہ پہ ہے ایئر بروز جو ہیں آئی بروز جو ہیں ان کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا جیسے بھی ہے. حدیث ان پہ آئی ہے جو چہرے کے جو باقی حصے ہیں اس میں اگر بال ہیں، تو بعض میں نے کہا کہ یہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے، حکم ایک ہی ہے، چہرے کا کوئی بال بھی ہو وہ اسی نمس میں آتا ہے. تو اگر اتنا زیادہ ہے کہ چہرہ بگڑ جاتا ہے اور داڑھی مونچھیں جیسے، یعنی ایک کسی لڑکے کی جو ابھی جوان ہو رہا تو اسے آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی مونچھوں کی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی داڑھی کی جگہ پہ تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں، تو عورتوں کو عجیب سے لگتا ہے، عیب میں سے سمجھا جاتا ہے. ایسی بات ہے تو اسے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بعض عورتیں لیزر سے کروا دیتی ہیں پورے جسم کو، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے یہ. لیزر سے پورا چہرے کی صفائی کروانا ہو تاکہ بال دوبارہ ہو ہی نہ کسی صورت میں، تو یہ بھی اسی نمس میں آتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں درست نہیں ہے. اگلا سوال شاہ صاحب سے کیا گیا، سوال نمبر 42. دلہن کے ساتھ خادمہ بھیجنے کا کیا حکم ہے جو دلہن کی شادی کی رات خدمت کرے؟ بیاع کے نام سے یہاں پہ یعنی مشہور ہے کہ جب دلہن دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو دلہن کے گھر میں سے گھر والوں میں سے کوئی ساتھ جاتا ہے. عمومی طور پہ یہاں پر سعودی عرب میں کوئی کسی خادمہ کو ساتھ بھیجا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں مثلا جو بزرگ عورت ہو ان میں سے جو پھپھو ہے خالہ کسی کو ساتھ بھیجا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ پہلی دفعہ لڑکی جا رہی ہے اور نئے گھر میں نئے چیز اس کے لیے، تاکہ وحشت محسوس نہ کرے اور اپنے میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ پالے. الغرض تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں خلوت نہ ہو اس خادمہ کی غیر محرم مرد جو ہے، یعنی جو دلہا ہے اور وغیرہ جو اس کے گھر والے ہیں، اگر اس خادمہ سے یا اس عورت سے جو دلہن کے گھر سے اس کے ساتھ گئی ہے اگر اس میں اختلاط اور خلوت نہ ہو تو اس بلا محرم کے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے یعنی خلوت نہ کرے الا کہ اس کے ساتھ کوئی ذو محرم، یعنی اس کا محرم ساتھ، متفق علیہ حدیث میں جیسے کہ آیا ہے. اگلا سوال، اب چند سوال ولیمے کے تعلق سے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت ولیمے کو قبول کرنا واجب ہے، تو کیا اس میں فرق ہے کہ کسی سے مل کر خاص طور پر اسے دعوت دی جائے یا کارڈ کے ذریعے اسے دعوت دی جائے؟ جیسا فرماتے ہیں ولیمے کی دعوت جو شادی کے لیے ہوتی ہے وہ مطلقاً واجب نہیں ہے، اور اس کی شرطیں ہیں قبول کرنے کی، نوٹ کر لیں، پانچ شرطیں ہیں. بڑی پیاری بات شیخ صاحب نے فرمائی ہے. جب کسی کو ولیمے کی دعوت کا پیغام پہنچتا ہے تو کیا اس پر واجب ہے ہر صورت میں کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے؟ شرعی حکم جو ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا شرعاً، اگر پہنچ گئی دعوت اب اس کی استجابت واجب ہے. کیا مطلقاً واجب ہے؟ اس کو کوئی شرطیں شرط آئی دیکھتے ہیں، پانچ شرطیں ہیں. کون سی؟ پہلی شرط جیسا فرماتے ہیں کہ یہ ولیمے کے پہلے دن کی دعوت ہو. اگر ولیمہ ایک دن سے زیادہ ہے اور آپ کو پہلے دن دوسرے تیسرے دن کی دعوت دی گئی ہے تو پہلے کی استجابت واجب ہے، باقی جو دو دن ہیں وہ واجب نہیں ہے. دوسری شرط کہ دعوت دینے والا دلہا جو مسلمان ہو، اگر غیر مسلم ہو تو اس کی استجابت واجب نہیں ہے. تیسری شرط کہ اس دعوت دینے والے مسلمان کو مستقیم ہونا چاہیے، استقامت پر ہونا چاہیے. اگر کسی معصیت کی مجاہرت کرتا ہے تو اور اس کی اس دعوت کو ترک کرنے میں کوئی مصلحت ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے. چوتھی شرط کہ دعوت دینے والا متعین کر دے فلان شخص کو خصوصی طور پہ، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے یا براہ راست بات کر کے یا کارڈ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، یعنی مقصد یہ کہ یہ فلان شخص جو ہے اسے دعوت خصوصی طور پہ دی گئی ہے، بعین ہی، عمومی طور پہ نہیں کہ سب مدعو ہیں، متعین نہیں کیا یا جو آنا چاہتا ہے آ جا، اس کو متعین نہیں کیا. متعین نہیں کیا تو پھر واجب، متعین کر دیا ہے جیسے سب فرماتے ہیں اس کے واجب ہو جاتا ہے. یعنی بعض لوگ یعنی مروت میں آ کے کہہ دیتے ہیں، بہت سارے ساتھی کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں، یار شادی میں آ جانا، اب یہاں پہ 50 بندہ بیٹھا ہے، کسی کو متعین نہیں کیا ہے. جب متعین نہیں کیا ہے وہ کہنے شادی میں آ جائیں، مطلب کیا ہے؟ مروت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تو مروت میں جو بلایا جاتا ہے اس کی سجاوت واجب نہیں ہے. جو خصوصی طور پہ کسی متعین کر دیتا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو اس پر اب واجب ہو جاتا ہے. تو تعین شرط ہے. پانچویں شرط کہ وہاں پر کوئی منکر نہ ہو, شادی کی جگہ پر جہاں پر ولیمہ ہے وہاں پر منکر نہ ہو. اور اس کی دو صورتیں ہیں منکر کے انکار کرنے کی, یعنی وہاں پہ جانے کی. یا تو جسے بلایا گیا ہے یہ اس منکر کو ختم کر سکتا ہے نصیحت کر کے, اثر رسوخ ہے, اور یعنی استاد ہے شاگرد نے بلایا ہے, یا عمر کے بڑا ہے وہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے, باس ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. اس طریقے سے یعنی کہ کوئی بندہ ہے جو منکر کا انکار کر سکے, ان کو اس برائی سے روک سکے, تب تو وہ چلا جائے. اور اگر وہ منکر کا انکار نہیں کر سکتا, دوسری صورت یہ ہے, اور برائی کو روک نہیں سکتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ جو منکر میں حاضر ہوتا ہے وہ ایک وہ اس منکر میں شامل سمجھا جاتا ہے. اور سورۃ النساء 140 بطور دلیل شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, وقد انزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات لیکفروا بها ویستهزؤوا بها, اور آپ پر یہ یقین نازل کیا ہے کتاب میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو کفر کیا جائے, تم اسے سنتے ہو یا مذاق اڑ جائے, فلا تقعدوا معهم, تم کے ساتھ مت بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیر, جب تک کہ وہ کسی اور بات مشغول نہ ہو جائے اس بات کو چھوڑ کے, یعنی انکم اذا مثلهم, بشک تم انہیں جیسے ہو, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, کہ جو کسی منکر میں شریک ہوتا ہے اور خاموش اختیار کر لیتا ہے وہ ایک اس منکر میں ان کے ساتھ شریک ہے. شخص فرماتے ہیں جو منکر میں حاضر ہوتا ہے, اگر جو منکر کا ارتکاب کرتے بھی نہیں, محرم کا ارتکاب نہیں کرتا, لیکن وہ اپنے اس فعل سے منافق جیسا ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر اس جگہ پر منکر جو اسے نہ دیکھ رہا نہ سن رہا ہے تو پھر اس کی مرضی کیا ہے, وہ اس دعوت کی استجابت کرے یا نہ کرے, مخیر ہے. لیکن اس حالت میں بھی ایسا فرماتے ہیں کہ دعوت قبول نہ کرنا جو ہے یہ اولا ہے, یہ نہ جائے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پر جب پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس جگہ پہ منکر ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص اس سے راضی ہے, تو بہتر ہے کہ ایسی مجلس میں یا ایسی دعوت میں نہ جایا جائے. سوال نمبر 44, اگر دعوت خاص طور پر کسی کو دی جائے مگر کارڈ کے ذریعے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے کارڈ کے ذریعے ہو چاہے ٹیلی فون کے ذریعے, براہ راست اس شخص کو دعوت دی گئی ہو, یعنی کسی کو دعوت دی گئی ہو. بات یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ دعوت دینے والے نے خصوصی طور پر بیائی نے اس شخص کو بلانا چاہا ہے, نہ کہ صرف مجاملتاً اور مروت میں آ کے. اگلا سوال, سوال نمبر 45, کیا حکم ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں اور کسی نے دعوت کو چھوڑ دیا ہے بغیر کسی سبب کے, یعنی اگر دعوت ولیمہ میں حاضری کی شرطیں پوری ہوں اس کے باوجود وہ اس میں بغیر کسی سبب کے حاضر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے ہیں گنہگار ایسے شخص جو ایسا کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن لم یجب فقد عصى الله ورسوله, جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ ایک اس نے معصیت کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلا سوال, ولیمہ کا کیا حکم ہے اور یہ کس کے حق میں مشروع ہے؟ جیسا فرماتے ہیں ولیمہ سنہ مؤکدہ ہے اور یہ دلہا کے حق میں مشروع ہے, دلہا جو ہے وہی ولیمہ کرتا ہے. اگلا سوال, کیا ولیمہ عقد نکاح کے وقت کیا جائے یا اس کے اعلان کے وقت؟ جیسا فرماتے ہیں ولیمہ یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو شادی کے ایام میں تیار کیا جاتا ہے لوگوں کی عادات کے مطابق. بعض لوگ ولیمہ جو ہے دخول کے بعد, یعنی شادی ہو جاتے دخول ہو جاتے اس کے بعد کرتے ہیں, اور بعض جو ہے جب دولہا گھر منتقل ہو جاتا ہے تب کرتے ہیں, اور جو پہلا ہے وہ پہلے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا، دخول کی بات کیا جاتا تھا، اب تو ولیمہ میں غالباً شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، رخصتی کی رات میں ہی ولیمہ ہو جاتا ہے، اور جو کارڈ ہوتے ہیں شادی کے ان میں لکھا جاتا ہے، نام لکھا جاتا ہے دولہے کا اور دلہن کے جو گھر والوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی کارڈ میں ہی ولیمہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جگہ بتائی یعنی کی جاتی ہے۔ تو یہ کارڈ جو ہوتا ہے یہ رخصتی سے پہلے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور رخصتی کے رات میں ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ولیمہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ غالب عند الدخول، یعنی دخول سے پہلے، تو دونوں صورتوں میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ولیمہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، نکاح کے بعد ولیمہ، نکاح کے بعد دخول سے رخصتی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، رخصتی کے رات میں ہو سکتا ہے، رخصتی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، آپ کی کیا رائے ہے اگر ولیمہ عقد نکاح پر یہ شادی کی رات کیا جائے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عادت اسی طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سنت جو ہے وہ حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص عقد کے وقت یعنی دلہا جو ہے ولیمہ کرے یا اسے چھوڑ دے اور دخول کے وقت کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اصل ولیمے میں جو ہے کہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر اسی تعلق سے سوال کیا، کیا حدیث میں جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے ولیمے کے تعلق سے؟ اول ملوبشہ، اول فعل امر میں سے ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو وجوب کی دلالت نہیں ہے اس حدیث میں، بلکہ استحباب کے لیے، حدیث میں جو الفاظ ہیں ولیمہ مستحب ہے نہ کہ واجب ہے۔ سوال نمبر 50، بارات میں گاڑیوں کا ہارن بجاتے ہوئے جانا کیسا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گاڑیوں کے جو ہارن ہوتے ہیں اس میں اعلان تو ہوتا ہے نکاح کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشان دشواری بھی ہوتی ہے اور کافی شور بھی ہوتا ہے دوسری طرف، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں ایسے گاڑیوں کے، وہ یعنی جلد بازی کرتے ہیں اور کافی اسپیڈ سے گاڑیاں چلاتے ہیں، اور اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہونے کا امکان ہوتے ہیں۔ تو شخص فرماتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ اس ایسا نہ کیا جائے، الاولا ترکوہا۔ ہاں شخص فرماتے ہیں اگر ایسا ہو کہ ایک یا دو جب دلہن کے گھر میں پہنچی ہے جہاں پر یعنی شادی حال ہے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر میں سے ایک یا دو کچھ ہارن بجا دیں تاکہ پتہ چلے دلہن والوں کو کہ دلہے والے آئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال اسی کے تعلق سے کیا گیا، سوال نمبر 51، لیکن اس سے نماز کے وقت تشویش پیدا ہوتی ہے جو ہارن بجائے جاتے ہیں، تو جیسے فرماتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں تشویش بھی ہوتی ہے اور کافی شور بھی ہوتا ہے نمازوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یا دوسری گاڑیاں جو وہاں سے گزر رہی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سگنل بھی یعنی جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، وہ کراس کیے جاتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں اس میں شامل ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اگلا سوال، کیا عقد نکاح کرنا نکاح کے اعلان میں ہی مانا جائے گا یا ولیمے کی دعوت اور لوگوں کو اس پر بلانا ضروری ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عقد نکاح جو ہے یہ اعلان نہیں ہے، اعلان کیسے جب گھر میں یا مسجد میں چند لوگ یعنی دلہا اور دلہن والے چند لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں، تو اعلان نہیں، اعلان کا مطلب ہے الاظہار والبیان، اعلان کا مطلب ہے الاظہار والبیان، آپ ایک چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور سب کے لیے واضح ہو جاتی ہے، تو یہ یا تو دف کے ذریعے سے ہوتا ہے اور گانے عورتوں کے لیے جو ہے اس طریقے سے، یا مجالس میں بات کرنے سے، صرف عقد نکاح میں جو ہے وہ اعلان نہیں ہوتا۔ یعنی سائل نے یہ چاہا سوال کرنے سے کہ جب عقد النکاح ہو جاتا ہے، نکاح نامہ لکھ دیا جاتا ہے، دلہا دلہن کی طرف سے لوگ مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب کیا ضرورت ہے اب دف بجانے کا یا اس طریقے سے خاص انعقاد کیا یا ہارن بجانے کا یا بارات لے جانے اس طریقے سے کیا ضرورت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی؟ تو یہ سوال ہوتا ہے گھر میں یا مسجد میں جب ایک نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اعلان نہیں ہوتا، اعلان مقصد شرع ہے، اعلان کرنا چاہیے نکاح، تب پتہ چلے کہ دو فیملیز جو ہے نا آپس میں رشتہ کر چکے ہیں، تو اعلان النکاح لازمی ہے، یعنی مطلب شرع تاکہ جو چھپ کے کیا جاتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ سفاح ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے شرائن جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو ازدواجی رشتہ ہے یہ حلال ہے نہ کہ حرام ہے، تو اعلان کیا جاتا ہے. تو مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کے دو فیملیز کے چند ممبر بیٹھ کے اس میں اعلان کہاں ہوتا ہے؟ اگلا سوال اس سے ملتا جلتا ہے، یہ اسی کے تعلق سے ہے. سوال کیا گیا کہ بعض لوگ عقد نکاح میں بہت زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں، شخص فروغ سے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بھی آ جائے. نکاح کے وقت جب، اب ایک ہوتا ہے ولیمہ، اب ولیمے کی بات نہیں ہو رہی، اب نکاح کے وقت بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. عقد النکاح مطلب ہے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کی باقی شرطیں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں عقد النکاح، جسے ہم نکاح نامہ کہتے ہیں، اور دلہا بھی دستخط کر، دلہن بھی دستخط کرتی ہے، گواہ بھی دستخط کرتے ہیں، یہ عقد النکاح ہے. تو اگر اس میں کثرت سے لوگوں کو بلایا جائے تو شاید سوال سے کوئی حرج نہیں، بلا سکتے ہیں. اب اگلا سوال اسے ملتا جلتا ہے، کیا دعوت اعلان کرنے سے ہوتی ہے؟ کیا یعنی یہ دعوت جب زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا اعلان نہیں ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ بھی اعلان نہیں ہے، کیونکہ اے صورت میں کہ لوگ پھر بھی جنہیں بلایا جاتا ہے اسی مناسبت میں نکاح کے وقت، وہ عام طور پہ یا تو کم ہوتے ہیں یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نکاح ہے، اور جن کو پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اعلان یہ تو نہیں ہوتا نا، اصل اعلان کرنا جس کو خبر ہے اس کو خبر مل جائے کہ نکاح ہو رہا ہے اور شادی ہو رہی ہے. اگلا سوال، شادی کے بعد سفر کرنے دلہا دلہن کا مسلم غیر مسلم ملکوں میں نکلنے کا کیا حکم ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ہنی مون کے لیے باہر سفر کرنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف تھکاوٹ ہے، انا ہے، مشقت ہے، اور مال اور پیسہ کا ضیاع ہے، اور گھر والوں سے دوری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو نئی نئی یعنی وجود میں آئی ہے، جو موجود نہیں تھی پہلے، اور نہ ہی پہلے معروف تھی، اور نہ ہی صحابہ کے زمانے میں ایسے تھے، نہ تابعین کے زمانے میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ملک سے آیا ہے، یا وہ جو کافروں کی تقلید کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو بہت سارے نقصانات اس سے مترتب ہوتے ہیں اخلاق میں اور دین میں، وہ جو کئی مصالح جو ہیں سفر کے تعلق سے وہ چھوٹی جاتی ہیں، یہ سب اس میں موجود ہیں. اگر کافر ملکوں کی طرف سفر کرنا ہے یا مسلمان ملکوں کی طرف سفر کرنا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمسک التزام کے معاملے میں جو کافر ملک ہیں اسے یعنی بچنا چاہیے. اور اگر لازمی جانا ہی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے شادی کے بعد دلہا دلہن کو، تو اسے چاہیے کہ مکہ مدینہ کی طرف سفر کر لیں، اور اس میں عمرہ بھی کر لیں، مسجد نبوی کی زیارت بھی کر لیں، اور پھر جو بھی سعودی عرب میں جو اور جگہ ہیں جہاں پر یعنی معروف جگہ ہیں دیکھنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے، وہاں پہ چلے جائیں. اس میں کئی فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ کہ اقل معونہ، خرچہ کم ہوگا، وہ دل کے لیے راحت ہے، سینے کے لیے کشادگی ہے، اور فتنے کے مواضع سے بھی دوری ہے. اور اگر لازمی ہے ایسا کرنا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں بہتر ہے، ایسا فرماتے ہیں کہ بس ایسے مسئلے جو اپنی طبیعت پہ نیچر پہ ہونے چاہیے، اور ہر بندہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں رہے، ضرورت نہیں سفر کرنے کی، یعنی شادی کے لیے سفر کرنے کی ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ نیچرل جیسے نارمل ہے اپنے محلے اپنے گھر میں رہیں. اگر جانا ہی ہے تو اسی جگہ پہ جائیں جہاں پر فتنہ نہ ہو، جہاں پر یعنی اپنے آپ کو اور مصیبت میں نہ لو. کئی لوگ جاتے ہیں کافر ملکوں میں، نماز کا خبر نہیں ہے، پردہ کی خبر نہیں ہے، بے پردگی ہے، بے نمازی ہے، وہاں پر پھر اختلاط ہے، وہاں پر اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں. انسان جاتا ہے سیر سیاحت کے لیے اور بہت سارے گناہ اٹھا لیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے شادی کی، اور یہ بڑی نعمت ہے واللہ، تو نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر عمل صالح سے ہوتا ہے، عمل فاسد سے نہیں ہوتا، نافرمانی معصیت سے نہیں ہوتا، یہ کفر و نعمہ ہے، ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے. اس سے اسی کے تعلق سے اگلا سوال، کیا عورت کا ولی اس سفر سے عورت کو روک سکتا ہے؟ ایسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، نہیں، جو ولی ہے اسے اپنی بیٹی کو یا جو اس کی مولی اسے روکنا نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ سفر کرے، لیکن اگر یہ شرط رکھی گئی ہے ولی کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کہ اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے کے جائے گا دلہن، جو ہے نکاح نامے میں یہ شرط رکھی گئی ہے نکاح کے وقت، تو دلہے کو دلہے پر واجب ہے کہ اس شرط کی وفا کرے اور اسے نہ لے کے جائے، اس صورت میں ولی روک سکتا ہے اگر شرط رکھی گئی ہو. اگلا سوال، سوال نمبر 5757، ساس بہو کے جھگڑے میں شوہر کیا کرے؟ جیسا فرماتے ہیں، یعنی سوال پورا بتا دوں آپ کو، لمبا سوال ہے، مختصر یہ لکھا گیا ہے جھگڑے کے تعلق سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ شیخ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں جو ازدواجی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں ساس اور بہو کے بیچ میں، اور بعض ایسے خاوند ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماؤں پر ترجیح دے دیتے ہیں، اور آپ کی کیا رائے ہے کہ گھر چھوڑنے کی جب شرط رکھی جاتی ہے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ساس اور بہو کے بیچ میں ہوتا ہے وہ تو یہ وہم ہی ہوتا ہے، یعنی حقیقت نہیں ہوتی، جھگڑے عام طور پہ عام باتوں پہ ہو جاتے ہیں، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ غلطی کہاں پر ہے، خطا کہاں پر ہے، اگر یعنی ماں کی طرف سے ہے یا بیوی کی طرف سے ہے، اور جو خطا ہے جو غلطی ہے اسے دور کرے اور اسے سمجھائے جس کی غلطی ہے، اور اسے ظلم سے روکے، اور اگر دونوں میں اتفاق ممکن نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لے کر کسی اور گھر میں چلا جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ کر استقرار و قرار پا لے، اور اس کی ماں بھی ان جھگڑوں سے آزاد ہو جائے، اور ایسی صورت میں اگر ماں اپنے بیٹوں کو منع کرے گھر سے نکلنے کی، یعنی ماں عام طور پر روک دیتی ہے مائیں کہ بیٹا گھر سے نہ نکلے، لیکن بیٹے پر واجب ہے کہ ماں کو سمجھائے اور اسے اس حقیقت کو بیان کرے کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بہتر یہ ہے اس کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے کہ وہ الگ ہو جائے، اور اگر ماں کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ماں کو روزانہ جو ہے آسانی سے دیکھ بھی سکتا ہے، اس کی خدمت یعنی خدمت کے لیے آسانی سے آ بھی سکتا ہے، اپنے گھر یعنی بیوی اور گھر والوں کو بھی وقت دے سکتا ہے، اور اسے یہ بھی کہے کہ اپنی ماں سے کہ گھر سے نکلنا اب یعنی اس میں مشکل تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے جو پریشانیاں اور جو جھگڑے روزانہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، دونوں طرف ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اور اس نافرمانی سے بچانے کے لیے، یعنی انسان سب نے مر جانا ہے، وہ قبر میں کیا جواب دیں گے اپنے رب کو، تو بہتر جب ایسے مسئلے یہاں تک اس حد تک پہنچے ہیں جب اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے تو بہتر یہی ہو جاتا ہے. پھر ایک شعر بھی پڑھتے ہیں شیخ صاحب، اذا لم يكن الا الاسنۃ مركب فمحيلۃ المضطر الا ركوبها، یعنی اگر سواری کے لیے صرف یعنی تیر ہی رہ جائے اور کوئی اور سواری نہ ہو تو پھر جو مجبور ہو تو اس کے سوا کو اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. اور اسی سوا کا دوسرا حصہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خاوند جو اپنی ماں سے بہتر بیوی کو سمجھتا ہے یا اسے فوقیت ہے تفضیل یا ترجیح دیتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا حرام بلا شک، یہ تو حرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ماں کا جو حق ہے حسن سلوکی کا وہ زیادہ حق رکھتا ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوکی کا. لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ سب فرماتے ہیں کہ ماں کے سے حسن سلوکی کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے حقوق ہضم کر لیے جائیں، بلکہ اپنی ماں کا حق ماں کو دے دے، بیوی کے حق بیوی کو دے دے، اگر ماں کو حق کو دیتے ہوئے بیوی کے حقوق کو ضائع کر دیتا تو یہ حرام ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، واجب یہ ہے کہ اپنے والدہ کا جو حق ہے اس کے حسن سلوکی کرتا رہے اور بیوی کا حق بھی ساتھ ساتھ دیتا رہے. بہت بڑا مسئلہ ہے ساس و بہو کے جھگڑے ہمارے معاشرے میں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, بڑھتے نظر آ رہے ہیں, شاید کوئی گھر اس سے خالی نہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس میں کلیہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے سب کو. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, واللہ اگر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے, جیسے شادی سے اپنے گھر میں اپنی ماں کی قدر اور رسپیکٹ کرتی تھی, اس کی بات کو مانتی تھی اور اس کے غصے کو نظر انداز کر دیتی تھی, ریئیکشن نہیں کرتی تھی ماں کے غصے پر, خاموش اختیار کرتی تھی, جھگڑتی نہیں تھی, ہٹ درمی نہیں ہوتی تھی. اور اگر دوسری طرف ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اس سے پیار, شفقت, رحمت اور محبت سے پیش آئے, اس کی رسپیکٹ کرے, اس کا احترام کرے, اس کی چھوٹی چیز چھوٹی غلطی کو نہ پکڑے. گھر میں نئی دلہن آئی ہے, نئے ماحول ہیں, نئے لوگ ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں لڑکی کے لیے. اگر جیسے کہ اسی ساس کی بیٹی کی دوسری جگہ پہ گھر میں شادی ہوئی اور وہ خود پریشان ہے, اگر یہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے اور اس کا حق ادا کرے, جیسے کہ بیٹی کا حق ادا کرتی ہے, جب بیٹی ناراض ہوتے تو ماں خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ بیٹی ہے, لخت جگر ہے, اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتی تھی, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. واللہ اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, جیسے کہ بیٹی کا حق ہے, صرف زبانی کلام سب کہتے ہیں, غلطی پتہ چل, جب غلطی ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے واقعی ساس ہے یا ماں ہے, یہی فرق ہے. اگرچہ دیکھیں برا کوئی نہیں ہوتا, حالات بدل جاتے ہیں, شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل وسوسے کرتا ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, ناچاکیں ہو جاتی ہیں. واللہ گھر عورت بناتی ہے, جنت یا دوزخ یاد رکھیں, مردوں کا کام نہیں گھر بنانا. ہاں مرد گھر کے باہر شیر ہوتا ہے, گھر کے اندر مرد زیرو ہوتا ہے. یعنی گھر کے جھگڑے, گھر کے اندر خوشیاں لانا یہ مرد کا کام نہیں ہے. ہاں مرد گھر میں پیسہ لا سکتا ہے, مرد گھر میں تربیت کر سکتا ہے, نصیحت کر سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, لیکن گھر کو جنت و دوزخ بنانے عورت کے ہاتھ میں ہے, مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے عورتوں کو چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے, اور بنا سکتی ہیں, نہ مجبور کرے بیٹے کو کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا جائے. ماں بھی خوش نہیں رہے گی, ہاں بیوی شاید خوش ہو جائے اللہ اعلم, لیکن ماں کا بھی خوش نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے آپ کے بیٹا آپ کے ساتھ رہے, اس کا ایک ہی کلیہ ہے واللہ, اللہ کے لیے اس بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لیں. آپ کی بیٹی جو آپ کی سگی جو بیٹی جو اس کی مشکلات ہیں واللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے. دیکھیں اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اخلاص عمل ہے, زبانی کلامی کوئی دعویٰ نہیں ہوتا, ہاں میں کرتی ہوں, ہاں میں کروں گی, ہاں میں کر رہی ہوں, ایسے نہیں ہوتا, زبان سے نہیں کہا جاتا. آپ کر کے دکھائیں اللہ کے لیے, صبر کریں. دیکھیں ایک ہے صبر جمیل, ایک ہے ربک فاصبر, ایک ہے افرغ علینا صبرا, ترتیب دیکھی ہے, دیکھیں قرآن مجید میں صبر جمیل, جس کو کوئی شکایت نہ ہو صبر جمیل ہے. اللہ کے لیے صبر کرنا ہے, گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. میں کیوں اپنے بیٹے کو یا بہو کو گنہگار بناؤں, ان کو کیوں ظالم بناؤں, پھر مجالس میں چھوٹے چھوٹے باتوں پہ کے پیچھے لگ جانا, وہ اس کی بات پکڑی, وہ اس کی بات پکڑی, پھر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف پریشانی صرف خاوند کو یا بیٹے کو نہیں ہوتی, یعنی مرد کو نہیں ہوتی, بلکہ وہ خود بھی پریشان ہوتی ہیں, جس میں چغل خوری ہوتی ہے, جس میں غیبت ہوتی ہے, جس میں اور کئی بد زبانی, بد کلامی, جھوٹ, فریب, کئی چیزیں ہوتی ہیں. قبر میں نہیں جانا, کیا مختصر سی زندگی ہے. اور دیکھیں واللہ بڑی نعمت ہے, ایک تو انہوں نے بیٹا دیا ہے, پھر بیٹے کو اس قابل بنے کو شادی کر سکتا ہے, پھر اس کی شادی بھی کی ہے اور دلہن بھی گھر میں لے کے آیا ہے, کتنی نعمتیں ہیں. اگر ہم بڑے ان کی قدر نہیں کریں گے تو چھوٹے تو قدر ویسے نہیں کرتے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مظلوم ہو کر بھی ظلم سہتے رہے اور سب کچھ ہوتے, نہیں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں, آپ گھر کی بڑی ہیں, آپ سنبھال سکتی ہیں, نئی لڑکی ہی نئی گھر سے آئی ہے, سمجھ سکتی ہے, تھوڑا وقت دیں, تھوڑا پیار سے, تھوڑا محبت سے انشاءاللہ معاملات سدھریں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ جن گھرانوں میں یہ مشکلات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان مشکلات کو دور فرمائے, جو بھی ناچاکے ہیں, جو بھی غلط فہمی اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور ہمارے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگلا سوال, اگر ماں بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, اور اس میں بڑا تفصیل ہے, جو بڑا پیارا جواب ہے, سنیں ذرا, کیونکہ کئی لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ فوراً طلاق دے دیں, ماں کا حکم بات ختم ہو گئی. کوئی کہتے ہیں کہ ماں کی بات کی کیا پرواہ کرنی ہے بھائی, ہم نے تو بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے. تو دیکھیں شیخ صاحب بڑا پیارا جواب ہے, فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اگر ماں اپنے بیٹے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے, تو اگر بیوی دین میں استقامت پر ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور اس کا رہن سہن بھی اچھا ہے, تو ماں کی بات کو مت مانے, اسے طلاق نہ دے, اگرچہ ماں ناراض بھی ہوتی ہے, اگرچہ بعض مائیں جو ہیں کچھ جہلانہ باتیں کرتی ہیں اس غصے میں آ کے کہ آج کے بعد میں تو تیرا دیکھنا حرام ہے. بعض ہمارے معاشروں میں کہتے ہیں تجھ پر دودھ حرام ہو گیا ہے, ایسے کہتے ہیں نا, اس طریقے سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب اگر ایسی بھی بات بھی ماں کر دے اسی صورت میں, تو اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. ہاں اگر بیوی جو ہے وہ اپنے دین اور اخلاق میں بری ہے, خلل ہے دین اور اخلاق میں, اور ماں نے اسے بیٹوں کو بتایا ہے, بیان بھی کیا ہے, اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہو, تو ایسی صورت میں بیٹے پر واجب ہے کہ بیٹے کو بیوی کو طلاق دے دے. ایسی صورت میں بیٹے پر واجب ہے, یعنی شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, کیونکہ یہ بیوی جو ہے یہ دین اور اخلاق کی بری ہے, اور ایسی بیوی جو ہے اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے حالت کو سدھار لے. اگر خاوند اسے کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اندر دین و اخلاق کی کمی ہے, خلل ہے, میں تمہیں طلاق دینے جا رہا ہوں, سنبھل جاؤ, سنور جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو, اگر وہ مان لیتی ہے, توبہ کر لیتی ہے اور اپنی حالت کو سدھار لیتی ہے, تب تو ٹھیک ہے. اگر وہ ہٹتر میں رہتی ہے اور دین میں جو خلل ہے, جو اخلاق خلل وہ باقی رہتے ہیں اور خاوند کی بات کو نہیں مانتی, تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے طلاق دے دینی چاہیے. تو اس میں یہ تفصیل کو جاننا لازمی ہے, دین اور اخلاق کی. اگر بیوی اچھی ہے, استقامت پر ہے, اگر والدہ بھی حکم دے تب بھی اس کی بات نہیں مانے, کیونکہ ظلم ہو جائے گا اس استقامت پر قائم عورت پہ, جو بیوی ہے اس پہ ظلم ہو جائے گا, اور ظلم کی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اگر وہ دین اور اخلاق میں خلل ہے, استقامت نہیں ہے, اور ماں کہہ دیتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیں, تو اس کو طلاق دینی چاہیے. اگلا سوال, اگر شوہر کے لیے شرط لگائی جائے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک جگہ میں نہ رکھے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, اگر خاوند نے اس شرط کو مان لیا ہے تو اس پر وفا واجب ہے, اس کو جائز نہیں پھر گھر میں اپنی بیوی کو لے کے جائیں, یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ شرط رکھ دی گئی ہے, تو اس شرط کو قبول کر لے تو اس پہ تعمیل واجب ہو جاتی ہے. سوال نمبر 60, بعض لوگ دوران عقد عورت سے یہ شرط شوہر پر لگواتے ہیں کہ وہ اسے خادمہ فراہم کرے یا پڑھائی کرنے دے وغیرہ, تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیا اسے شوہر بیوی پر نہیں چھوڑنا چاہیے, یعنی آپس میں ان کا معاملہ جو ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, جب عورت شادی کر لیتی ہے تو مطلب نہیں کہ وہ یعنی کوئی جاب یا کوئی اس طرح سے کوئی اور چیز کے لیے وہ گھر میں گئی ہے, اس نے اس لیے شادی کی کہ وہ اپنی زواج زندگی اپنے خاوند کے ساتھ صحیح طریقے سے گزارے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا اگر یہ عورت جو ہے وہ یعنی ٹیچر لگ جائے اسکول میں یا اس طرح سے کوئی اور کام کرتی رہے, بلکہ یعنی اس میں بہت سارے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں عورت کو جو ہے. تو اگر اس طریقے سے شرط لگائی جائے تو اسے شرط پورا کرنا چاہیے, یعنی بعض یہ شرط لگاتے ہیں کہ خادمہ ہونی چاہیے, ہم بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں اور نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے کہ خادمہ بھی ہوگی, ہماری بیٹے کام نہیں کرے گی, خدمت کے لیے ہمیں اس کے لیے خادمہ چاہیے, یا وہ اپنی جاب پوری کرے گی. اگر نکاح نامے میں یہ لکھا گیا اور خاوند نے اسے قبول کیا تو اس کو نبھانا چاہیے, اگر یہ لکھا نہیں گیا تب کیا کرنا چاہیے؟ تب تو اسے نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. لازمی نہیں ہے کہ ہر لڑکی کے ساتھ دلہن کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی خادمہ ہو, گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سنبھالنی, اور دلہن ہی سنبھالتی ہے, ٹھیک ہے, پہلے کچھ ایام میں تو مہمان ہوتی ہے, پھر اس کا اپنا گھر ہے, اس نے سارے کام کرنے, یعنی کہ شادی میں ایک تحفے میں یعنی ایک خادمہ بھی ساتھ چلی گئی ہے تو اس نے کیا گھر نبھانا ہے, کیا اس نے کیا یعنی گھر میں اس نے کرنا کیا, اس نے کھانا پینا سونا اور کرنا کیا ہے, اور اگر اس نے جاب بھی کرنا وہ جاب اس کے لیے لازمی ہے اور خاوند اس کی اجازت دیتا تو کوئی حرج نہیں, اگر اجازت نہیں دیتا تو اپنے گھر میں رہے. یہ لے کے نکاح نامے شرط رکھے, اگر شرط ہے تو الگ بات ہے, دیکھیں شرط اگر رکھی گئی ہے تو اس وہ الگ بات ہے, شرط کو وفا لازمی ہوتی ہے شرعاً, اگر شرط نہیں ہے تب مصلحت دیکھی جاتی ہے کس میں, اگر خاوند اجازت دیتے ہیں کیونکہ اب گھر کا مالک خاوند ہے, اجازت دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا ہے تو نہ تو خادمہ اس پر واجب ہے اور نہ ہی جاب کے لیے جانا جو ہے اس کی اجازت لازمی ہے. شوہر کا بیوی کے مال سے کچھ لینا اس سے گھر سے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے, ایسا فرماتے ہیں اگر شرط رکھی جائے کہ میں جاب کرنے دوں گا بشرط مجھے بھی کچھ اس میں سے اپنی تنخواہ میں سے پیسہ دے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے. اور عمومی طور پہ دیکھا جائے کہ میرا خیال مردوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, ان لیے کوئی اشد ضرورت ہو تو شرط نہ لگائے, بلکہ ایک باہم اتفاق ہوتا ہے بیوی میں گھر کو چلانے کے لیے, تو ایک اتفاق سے اور ایک پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے بیوی کو, مجھے آپ جاب کرتی ہیں آپ کا پیسہ بھی ہے اور جو نا نفقہ پر فرض نہیں میں جانتا ہوں, لیکن میرے حالات ذرا تنگ ہیں, اگر آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹا لیں میری مدد کر لیں تو گھر کا پہیہ آسانی سے چل سکتا ہے, بچوں کی تعلیم ہے, گھر کے بل ہیں, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو اگر آپ ساتھ دیں تو اچھی بات ہے. شرط لگانا میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہیں کچھ نہیں دو گی, گھر ایسے نہیں چلا کرتے, گھر کا پہیہ جو ہے, دیکھیں گاڑی کے چار پہیے دو جام ہو جائے گاڑی چلے گی, چاروں کو چلنا چاہیے نا, اگر ایک کمزور ہے تو گزارا ہو جاتا ہے, جام ہو جائے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, تو جام نہیں ہونا چاہیے, گھر کے پہیوں کو چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, سب پہ رحم فرمائے. پھر سوال کیا گیا کہ اگر خادم کے شرط لگانے کا کیا حکم ہے, اگر شرط لگائی جائے خادمہ بھی ہوگی ساتھ, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر شرط لگائی جائے تو پھر اس کی وفا واجب ہے, اگر خاوند اسے قبول کر لیتا ہے نکاح نامے میں کہ خادمہ بھی ہونے چاہیے تو اس کو نبھانا چاہیے, اور اگر اس نے کہا کہ میں شرط قبول نہیں کرتا ہوں تو اس کا حق ہے خاوند کا, کہ تو کوئی خادمہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ شرط قبول کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے پھر جو اپنے جو شرط اس نے قبول کی ہے اب اس کے ادا جو اس کی وفا جو اس پر واجب ہو جاتی ہے. اگلا سوال, بعض دفعہ شوہر بیوی میں خاندانی منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ کو لے کر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ فیملی پلاننگ کے تعلق سے سوال ہے. جیسا فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں میاں بیوی کی طرف معاملہ ہے, اور بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے, اور خاوند کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی پر لازم کر دے جو وہ چاہتا ہے, اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو یہ ایک طرف معاملہ ہے. دوسری طرف جو شرعی معاملہ ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ تقلل نسل نسل کو کم کرنا درست نہیں ہے, بلکہ جتنے زیادہ ہو تو وہی افضل ہے, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے اپنی امت کو دوسری قوم کے سامنے قیامت کے دن, اور امت کی جو کثرت ہے وہ یعنی مطلب شرعی میں سے ہے, اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی فوائد بتائے گئے ہیں, اور یہیں استعمال کرنا چاہیے مطلق طور پہ عمومی طور پہ وہ چیزیں جس سے نسل کی کمی ہو, چاہے وہ روکنے سے ہو یا فیملی پلاننگ سے ہو, اور جو وقتی طور پر روکنا ہے وہ میاں بیوی کی طرف ہے, جو تنظیم النسل ہے وہ بندے کی طرف بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, کیا حمل ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو دیکھنا بہت لازمی ہے. اگلا سوال اسے ملتا جلتا ہے, شوہر کا نسل کی تحدید کرنے یا مؤخر کرنے کا کیا حکم ہے تاکہ وہ بیوی سے لطف اٹھا سکے, اور اگر یہ آپسی رضامندی ہے اگر اور اگر یہ آپسی رضامندی سے ہو تو کیا حکم ہے؟ ایسا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے خاوند کے لیے بغیر بیوی کے اجازت سے. علماء فرماتے ہیں کہ عزل کے دوران یعنی جب خاوند جماع کے دوران من کو باہر پھینکتا ہے تو یہ بیوی کے اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اگر اس پہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی راضی نہیں ہے تو ایسے خاوند کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اگلا سوال, بعض ساس کا داماد کے سامنے اپنا چہرہ نہ کھولنا یا کچھ رقم لے کر چہرہ کھولتی ہیں تو کیا یہ جس اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کرنا ہے؟ بعض ساس ایسی ہوتی ہیں جو دامادوں کے سامنے اپنے چہرہ نہیں کھولتی, پردہ کرتی ہیں پہلی بار, یا کہتے کچھ پیسہ دو گے, جیسے کہ منہ دکھائی کہتے ہیں پھر منہ دکھاؤں گی میں, مجھے پیسے پتہ نہیں, ساسیں بھی منہ دکھائی لیتی ہیں پتہ نہیں. الغرض ہو سکتا کچھ معاشروں میں ایسا ہو, پوچھا گیا شیخ صاحب سوا کہ کچھ یعنی ایسے بدو ہیں جو ایسا کرتے ہیں تو کیا اللہ نے تو اسے حلال کیا ہے نا کہ اب یہ ساس ہے وہ داماد کے لیے محرم, یعنی داماد محرم بن گیا ساس کا, اور پردہ تو ختم ہو گیا نا, جب محرم ہو گیا تو پردہ تو نہ رہا, پہلے اجنبی تھا, اب جب بیٹے کی شادی ہو گئی تو یہ بیٹے کے مانند ہو گئے, داماد بیٹے کے مانند ہوتا ہے اور پردہ ختم ہو جاتا ہے, محرم ہے. اب جو منع کر دے اپنے چہرہ دکھانے سے, کہتے میں نہیں دکھاتی یا کچھ رقم لے کے کرتے, تو دو مختلف چیزیں, تو کیا یہ وہ چیز نہیں جسے اللہ نے حلال کو حرام کرنے کے برابر نہیں ہوتے؟ یہ معاملہ, یہ سوال کیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس میں سے نہیں جو اللہ نے حلال کی اسے حرام کرنا ہے, لیکن یہ صرف انا و مشقت ہے اور اپنے آپ کو تھکا دینا ہے کہ وہ اپنے داماد سے شرم و حیا کی وجہ سے یعنی پردہ کرتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ حق سے حیا نہیں ہونی چاہیے, یہ حق ہے اور حق سے شرم و حیا نہیں ہوتی, اور یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے داماد سے کچھ پیسہ طلب کرے منہ دکھانے کے لیے جائے یا چہرہ دکھانے کے لیے, اور اسے یہ چاہیے کہ اس کی مرضی, اگر وہ اپنے آپ پریشان کرنا چاہتی ہے اور چہرہ نہیں دکھانے تو نہ دکھائے, وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس بات سے اگر تم اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہو حجاب سے, بعض وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ مشقت ہے اور پریشانی کا باعث ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی مشقت ہے حجاب میں, کیونکہ اس میں بہت سارے جو مفاسدوں سے بچا جاتا ہے, غیر محرم مردوں کو اسے چہرہ چھپایا جاتا ہے, وہ یہ سب مفاسد کو یعنی روکنے کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تھوڑے سے انا تھوڑا مشقت تو ہوتی ہے. جیسے کہ وضو کو دیکھ لیں آپ, سردی میں وضو کرنا بھی مشقت ہوتا ہے, گرمی میں نماز پڑھنا بھی بعض اوقات مشقت ہو جاتا ہے, اور ان چیزوں میں مشقت پائی جاتی, تھوڑا سا دشواری ہو بھی جاتی, لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طاعت پر صبر کرتا رہے اور معصیت کو ترک کرنے پر بھی صبر کرتا رہے. یعنی اس سے مطلب یہ نہیں اگر کسی چیز میں تھوڑی سی دقت ہو کسی یعنی عمل میں فرما برداری میں, تو یہ مشقت جو ہے یہ ہم اس عمل سے روک دے گی, بلکہ اس میں جو مشقت ہے وہ ہی اسی کے اندر ہی ثواب ہوتا ہے, تو اس ثواب کو پانے کے لیے اور فرما برداری کرنے کے لیے یا محرمات سے اجتناب کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے, تو صبر ہی کیا جاتا ہے. اگلا سوال, شوہر بیوی کا سہاگ رات کی باتوں کو یا جماع وغیرہ کی باتوں کو بے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حرام ہے, نہ تو خاوند کے لیے نہ بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا یعنی سہاگ رات میں وہ دوسروں سے جا کے بتائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن وہ ہیں جو اپنی بیوی یعنی جو میاں بیوی کے بیچ میں جو راز ہوتا ہے اسے فاش کر دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنے دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے یا سہیلوں کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ بتائیں, چاہے اس کی ماں ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی سہیلیاں ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ازدواجی جو اندرونی امور ہوتے ہیں وہ دوسرے سے ڈسکس کریں, دوسروں کو جا کے بتائیں. اگلا سوال، دولہا اور دلہن کو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں، میں نصیحت یہ کرتا ہوں دونوں کو کہ وہ دونوں میں سے سب جو ہیں، کہ جو ان پر ایک دوسرے پہ حقوق ہیں ان کے التزام کریں اور اپنے اوپر لازم کر دیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعاشرهن بالمعروف، ان کے ساتھ عشرت کرو معروف کے ساتھ، سورۃ النساء نمبر 19 اور دوسری آیت میں ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان کے لیے وہی ہے جیسے کہ تمہارے لیے معروف کے ساتھ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 الاخر الایہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومن عورت کو نہ پسند نہ کرے، اگر اس کے ایک اخلاق سے وہ اگر اس کی ایک بات کو ایک اخلاق کو نہ پسند کرتا ہے تو اسے بہت ساری اور خوبیاں بھی موجود ہیں، جیسے مسلم کے حدیث میں آیا ہے. یعنی بہت نفرت نہیں کرنی چاہیے عورت کے بعض غلطیوں پر، بلکہ اسے جو اچھا ہے برائیں دونوں کو موازنہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اٹھائیں اگرچہ ان میں ٹیڑھا پن بھی موجود ہے، اور یہ فرمائے کہ تم اگر لطف اٹھاتے ہو اپنی بیوی سے اسی ٹیڑھا پن ہوتے ہوئے، اور اگر تم اس ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے لگو کہ تو اسے توڑ دو گے، اس کا توڑنا جو ہے یعنی طلاق ہے. تو واجب یہ ہے دونوں میاں بیوی پر کہ وہ ایک دوسرے سے حسن معاشرت سے رہیں، حسن عشرت سے رہیں، اور دونوں جو خاندان ہیں خاوند کے اور بیوی کے، ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوکی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، اور ان کے بیچ میں جو صلہ ہے اور جو رشتہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سحر کے رشتے کو جو ہے وہ نسب کا قسیم نسب کے برابر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، سورۃ الفرقان نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ہی پانی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے، پھر انہی میں سے نسب اور سحر کو بنایا ہے. نسب تو معروف ہے جو باپ دادا سے نسب ہوتا ہے، سحر یعنی جو آپ رشتہ کرتے ہیں دوسری جگہ اور یہ ازدواجی زندگی قائم ہو جاتی ہے، تو اسے سحر کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ صلہ رحمی میں جو قریبی خاندان کے رشتہ دار ہیں جس میں جن کے ساتھ خون رشتہ ہے، ان کے حسن سلوک کی لازم آتی ہے، تو اسی طریقے سے جو اسحار ہیں یعنی جو شادی کی وجہ سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جس میں یعنی ساس اور سسر ہے اور اس کے جو سالے ہیں جو اس کی سالے ہیں ان کے سب کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. آخری دو سوال رہ گئے ہیں. طلاق کے معاملے میں جلد بازی کرنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر جلد بازی بھی ہو جائے، شرع کے مطابق اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں بے وقوف جوانوں کو جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی نہ کرے طلاق کے معاملے میں، کیونکہ شرع مذموم ہے اور طلاق جو مکروہ ہے الا لحاجہ، اگر حاجت ہو ورنہ بغیر حاجت کے ضرورت کے طلاق جو ہے مکروہ ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ندامتی سے ملتی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ غم اور پریشانی کا بھی طلاق دینے والا شکار ہو جاتا ہے جو جلد بازی سے طلاق دیتا ہے، اور علماء کے پاس فوراً آتے ہیں اور ان سے فتوی لیتے ہیں کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے اور ایسے وقت میں اور میری یہ حالت تھی، اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، ندامت ہو چکی ہے، حسرت ہے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے. اور شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے. اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. فردد مرارم، بار بار اس صحابی نے یہی عرض کی کہ آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے، اب وصیت کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی ایک جملہ دہرایا ہے لا تغضب، غصہ مت کرو، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں معروف حدیث ہے. اور جب کسی غصہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان فرمایا ہے، یہ پیاری دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ استعاذہ پڑھ لیتے ہیں تو غصہ انشاءاللہ چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی حالت کو بدلنا. اگر قیام کی حالت ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کی حالت ہے وہ لیٹ جائے، اور اسی طریقے سے اگر اٹھ کے وضو بھی کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور جہاں پر وہ موجود ہے اور یہ غصہ ہے یا طلاق کا خدشہ ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے. آخری سوال، طلاق کے معاملے میں شرعی حدود کیا ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اگر کسی نے اگر طلاق دینی ہو تو کیسے دے، شرعی اس کا طریقہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، طلاق کا جو حدود شرعی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کوئی خاندان کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے طلاق دے جب وہ حامل ہو یا ایسے پاکیزگی میں جس میں جمع نہ ہوا ہو. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جبکہ وہ حائضہ ہو یعنی حیض کا خون جاری ہو تو طلاق حرام ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے بیوی کو طلاق دی تھی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. اور اگر وہ شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے ایسے پاکیزگی میں، حائض نہیں ہے لیکن بیوی پاک ہے لیکن اس میں ہم بستری ہو چکی ہے کم سے کم ایک، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى آخر سورۃ الطلاق نمبر ایک میں، تو عدت میں طلاق دی جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بیوی کو طلاق دینا عدت میں یہی ہے کہ حمل کی حالت میں اسے طلاق دے یا ایسی پاکیزگی جس میں جمع نہ ہوا ہو. اور اگر حیض کی حالت میں اس طلاق دے دیتا ہے یا ایسی پاکیزگی میں جس میں اس خاندان نے اسے جمع کیا ہو تو یہ حرام ہے. اور جیسے اور جو بات اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ حامل عورت کے طلاق واقع نہیں ہوتی، شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، لوگوں کو بڑی غلط فہمی یعنی بڑا مغالطہ ہے. طلاق حامل عورت کا طلاق واقع ہو جاتا ہے، اس میں اجماع علماء کا اور دلیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن الى قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، واولاۃ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، عدت یہ ہے طلاق. سورۃ طلاق نمبر چار میں پھر یہ وضاحت ہوئی ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض روایات میں حدیث میں آیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکم دیا ہے عبداللہ بن عمر کو، ان یطلق طاہرا او حاملا، پاکیزگی حالت میں یا حمل کی حالت میں. اور واقعی یہ بات اکثر ہم بھی سنتے ہیں کہ حامل عورت کی طلاق واقع نہیں ہوتی، غلط ہے، اصل حائضہ، حائضہ اور ہے حامل اور ہے. تو لوگوں کو شاید غلط فہمی ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمل ٹھہر گیا طلاق نہیں ہوگی، 20 طلاقیں دے دو طلاق نہیں ہوگی، کس نے کہا بھی طلاق نہیں ہوتی، حامل عورت کی طلاق ہوتی ہے. تو اس لیے ذرا سنبھل کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اضافہ بھی ہے طلاق کے مسئلے میں، کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی زندگی کو تنگ نہ کرے. اگر اس کے ساتھ رہنا سہنا تنگ ہو گیا ہے، مشقت ہو گئی ہے، تو اسے طلاق دے دے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے بھی تحقیق ہو. اللہ تعالیٰ وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ، اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں سے اپنے فضل سے اپنے وسعت سے دونوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 130 بالآخر الآیۃ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے مدد کرتا رہتا ہے جب تک یہ بندہ دوسرے اس میں بھائی مدد کرتا رہتا ہے. اور اس کے برعکس، اور یہ حدیث مسلم کی روایت ہے، تو بے مدد کریں، بیوی کا اگر رہن سہن مشکل ہو گیا، نہیں نبھا ہو پا رہا، وہ دیکھیں اپنے مسلمان بہنی ہے، وہ کون ہے، وہ تو آپ کو اس کی مدد اعانت کریں، اس پہ زور زبردستی نہ کریں، اپنی زندگی مزید تنگ نہ کریں، اجیرن نہ کریں. شیخ فرماتے ہیں اس کے برعکس ہے، جیسے کہ بعض خاوند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بات یہ ان اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر تنگی اور اس کو پھر کوئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ضار ضار اللہ به، دوسری حدیث میں، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ، تو نقصان سے خود بھی بچو اور اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی نقصان سے بچاؤ، نہ ظلم کسی پہ کرو اور نہ کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے دو، کیونکہ اور بات سچ ہے، یعنی شیخ صاحب بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے، بعض اوقات بیوی خاوند سے نہیں رہنا چاہتی، اگر جذبات ہے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی کہ بیوی کہے فوراً چھوڑ دو، ایسے نہیں، گھر ایسے نہیں چلتے، مقصد یہ کہ بیوی واقعی نہیں رہنا چاہتی، کوئی سبب جو بھی ہو، وہ پسند نہیں کرتے اپنے خاوند کو، کوئی بھی وجہ ہو، اور روزانہ جھگڑے، وہ بار بار کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں کیسا فرماتے ہیں کہ خاوند کو چاہیے اسے رخصت کر دے عزت کے ساتھ، اگر وہ گھر کا نباہ نہیں ہو سکتا، روزانہ جھگڑے ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں تنگیاں ہیں، وہ ہے تو آپ کے مسلمان بہن، وہ اس کی مدد کریں، وہ اس کی اعانت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو بھی اپنے وسعت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، لیکن زور زبردستی رکھ کر اپنے گھر میں اس میں کوئی فائدہ ہے؟ صرف نقصانات ہیں، صرف پریشانیوں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو زندگی گزارنا جیسے وہ چاہتی ہے، آپ نے زندگی گزارے آپ، تو ایسے معاملے طلاق ایک حل ہوتا ہے، جب ایسا معاملہ پہنچ جاتا ہے تو طلاق بھی ایک حل ہوتا ہے، تو نہ خود نقصان اٹھائے نہ کسی اور کو نقصان دے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔